ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا على اثنین، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان میں آپ کا اولین کام جو تھا وہ تلاوت آیات. تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیں. اب ہمارے یہاں مدارس کے اندر تین شعبے ہوتے ہیں، ایک ناظرہ کا، دوسرا حفظ کا، تیسرا تجوید و قرآت کا. ان تینوں شعبوں کے اندر قرآن کے الفاظ پر محنت کی جاتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ یہ بھی مقصود ہیں، بعض لوگ جو ہیں قرآن کے حفظ کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں کہ جب معنی نہیں جانتے تو ان کے الفاظ کو طوطے کی طرح یاد کر لینے سے کیا فائدہ. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ معنی کا حوالہ دے کر کے یہ الفاظ کے یاد کرنے کو جو فضول قرار دیتے ہیں، اگر غور کریں تو معنی ہی کی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر الفاظ بہت ضروری ہیں، کیونکہ معانی ایک ایسی چیز ہے کہ ان معانی کو مثلا آپ کے قلب میں کوئی مفہوم موجود ہے، آپ اس مفہوم کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا. آپ اپنے دل کے اس مضمون کو جو ہے الفاظ کا جامہ پہنا کر کے اپنی زبان سے ادا کریں گے، اور یہ الفاظ سننے والوں کے کانوں کے راستے سے ان کے اندر دل تک پہنچیں گے، اور پھر وہ لوگ ان الفاظ کے ذریعے سے اس مفہوم کو سمجھ سکیں گے. ایسا تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ آدمی کے دل میں جو مفہوم آیا براہ راست تو اس کو سامنے والے تک پہنچا دیا جائے. تو آپ جب معنی کا حوالہ دیتے ہیں تو اسی معنی کی حفاظت کا گویا تقاضا ہے کہ الفاظ کا بھی اہتمام کیا جائے. اور قرآن کے تو الفاظ بھی مقصود ہیں، دوسری جگہ چیزوں میں تو جو ہے معانی مقصود ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر تو معانی کے ساتھ ساتھ الفاظ خود بھی مقصود کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کی تلاوت پر جو ثواب دیا جاتا ہے ایک حرف کے اوپر، اس کو ایک نیکی اور ایک کا جو ہے دس، ایک نیکی جو ہے اس کے بدلے میں دس اس کو نیکیاں دی جاتی ہے، تو یہ صرف الفاظ کے پڑھنے پر تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر الفاظ بھی مقصود ہیں، اور جب تک کہ الفاظ کی حفاظت نہیں کی جائے گی وہاں تک معانی کی بھی حفاظت ہونے والی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، 100ویں مرتبہ جب انہوں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ کا قرب اور آپ کی نزدیکی سب سے زیادہ کس چیز کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز جو میرے اندر سے نکلی ہے، یعنی قرآن، کتاب اللہ، اس کو پڑھنے سے میرا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوگا۔ تو امام احمد نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر یا بلا سمجھے، یعنی سمجھ کر پڑھے تو بھی، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی اس سے میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو بہرحال قرآن کے الفاظ بھی مقصود ہیں، اور باقاعدہ قرآن کے الفاظ کا سکھلانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے اندر شمار کیا گیا ہے قرآن میں کئی جگہ پر۔ تو بہرحال یہ قرآن کے الفاظ، ان کو دیکھ کر پڑھنا سکھلانا، ان کو زبانی پڑھنا سکھلانا، ان کو عمدہ طریقے سے پڑھنا سکھلانے کے لیے محنت کرنا، جس کو تجوید و قراءت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ ہمارے مدارس کے اندر یہ جو سلسلے ہیں، شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ تجوید و قراءت ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے جو اولین مقصد ہے تلاوت آیات، اسی کو انجام دینے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ تو ہماری اولادوں کو ہم قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی سکھائیں اور زبانی پڑھنا بھی سکھائیں تاکہ وہ محفوظ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، کوئی بھی کام دنیا میں جو انجام دیا جاتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سبب مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے یہ جو حفظ کرنے والے ہیں ان کی شخصیات کو سبب قرار دیا ہے، سبب بنایا ہے دنیا میں، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ کا دستور اور اس کا طریق یہی ہے کہ دنیا کے اندر اسباب کو کے ذریعے سے ان چیزوں کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ تو یہاں بچوں کو، ایسی کم عمر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبب کے طور پر قبول فرمایا، یہ خود دلیل اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بچے اپنی عمر کی جس منزل میں ہیں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی قیمتی چیز کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکیں، ان کے ماں باپ کبھی بھی کوئی کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں کریں گے، بلکہ ماں باپ کو کہیں باہر جانا ہو، بچے کہیں اسکول مدرسے گئے ہوئے ہوں، تو بچوں کے ہاتھ میں گھر کی چابی بھی نہیں دیں گے، بلکہ پڑوسی کو دیں گے کہ ہمارے بچے جب آویں تو کھول دینا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا بھروسہ، اس کو گم کر دیں گے۔ تو گویا اپنی کوئی کسی بھی چیز کی حفاظت کے معاملے میں ماں باپ جن شخصیات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسی شخصیات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کتاب یعنی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے چنا، یہ دراصل اللہ ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر یہ بچے جس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن آنکھوں سے قرآن کے حروف کو دیکھتے ہیں، جن کانوں سے وہ سنتے ہیں پڑھے جانے والے قرآن کو، جس دل و دماغ سے وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، یہ سارے اعضاء ان بچوں کو کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے، گویا یہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ بھی دستور یہی ہے کہ بچپن میں کیا ہوا حفظ زیادہ محفوظ رہتا ہے بڑی عمر میں کیے جانے کے مقابلے میں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اس کم عمر بچوں کے ذریعے سے اپنی حفاظت دین، اپنی کتاب کی حفاظت کا کام لے کر گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہم اس طرح پورا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کے حفظ کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب براہ راست حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تھا، اور سب جانتے ہیں اس امت کے اندر سب سے افضل جماعت جو ہے وہ حضرات صحابہ کی ہے۔ ان کو جب خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے، اس سے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھلانے والوں کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف ہی کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا حسد الا علی اثنین، دو آدمی ایسے ہیں کہ ان پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں حسد بول کر کے غبطہ اور رشک کا مراد لیا ہے، اس لیے کہ خود حسد جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حسد استعمال کیا ہے۔ تو شرح حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غبطہ اور رشک ہے، یعنی گویا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان کی فطرت ہے، کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے، کسی کے پاس بنگلہ دیکھا تو دل میں تمنا کر لی کاش ایسا بنگلہ ہم کو بھی مل جائے، کسی کے پاس شاندار گاڑی دیکھی تو اس میں کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کاش ایسی شاندار گاڑی ہم کو بھی مل جائے، کسی کی تجارت دیکھی بہت خوب چل رہی ہے تو دل میں تمنا ہوتی ہے ایسی تجارت ہمیں بھی مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ امت کی تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو آپ امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون سی وہ نعمتیں ہیں جن پر رشک کیا جانا چاہیے۔ بنگلہ ایسی نعمت نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ اپنے دل میں یوں سوچیں کہ اللہ مجھے ایسی نعمت عطا فرما دے، گاڑی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق آپ دل میں یوں سوچیں کہ اللہ مجھے ایسی نعمت عطا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے آدمی تمنا کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے، ایک تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی اور رات دن اسی میں مشغول رہتا ہے، چاہے خود پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اس کتاب سے جو احکامات نکلے ہیں ان احکامات کو جو ہے لوگوں کو سکھلاتا ہے، اس پر عمل کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی اس کی زندگی کا موضوع ہے، وہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کے اوپر رشک کیا جائے کہ وہ اللہ نے اس کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں جو ہے شرح احیاء کے حوالے سے ایک روایت کی نقل کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہو اور وہ کسی اور صاحب نعمت کو جس کو اور کوئی نعمت ملی ہوئی ہے اس کے متعلق یوں سوچے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے قرآن کی شکل میں دی گئی نعمت سے اچھی اور بہتر ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی شکل میں دی گئی نعمت کی ناقدری کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے عظیم نعمت اور سب سے بہتر نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دی جا سکتی ہے وہ قرآن پاک کی نعمت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیسا ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صاحب استعمال کیا تھا، صاف حافظ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے مرقات کے اندر جو ہے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس سے مراد جو حافظ قرآن ہے. صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا قرآن کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہو، صاحب ساتھی کو اور دوست کو کہتے ہیں، کیونکہ حفظ کرنے والے کا تعلق قرآن کے ساتھ 24 گھنٹے کا ہے. صبح اٹھتے ہی جہاں استنجا وضو سے فارغ ہوئے قرآن لے کر بچے بیٹھ جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے، اور جب چائے کا وقت ہوگا تو پھر رکھ کر کے چائے وغیرہ پی کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو ہے دوپہر کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس کو کھا پی کھانے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور پھر کھا کر آرام کر کے پھر دوپہر کو پھر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر رات کو سونے تک یہی سلسلہ، ہر وقت قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں. وہ گویا اس قابل ہیں کہ ان کو صاحب قرآن سے تعبیر کیا جائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی حافظ قرآن سے قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اقرا ورتقے، قرآن پڑھتا چلا جا، ورتقے اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن پاک کی آیتوں کے بقدر ہے، تو گویا جتنا وہ یاد کرے گا اور جتنا پڑھے گا وہاں اتنے درجات. یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر عمل کا اہتمام کیا ہے وہی پڑھ سکے گا، اتنی آیتیں پڑھ سکے گا. تو بہرحال باری تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو پڑھتا چلا جا اور ترقی جنت کے درجات میں ترقی کرتا چلا جا، اور قرآن کو اسی طرح جو ہے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر واضح طور پر پڑھنا. ترتیل لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کو صاف اور واضح طور پر پڑھنا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز کے اندر لکھا ہے کہ ترتیب کے لیے 7 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہے تصحیح حروف، یعنی حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. دوسرا جو ہے وہ اشباع حرکات، کہ ان کے اوپر جو زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں ان کو پورے طور پر ادا کرنے. بعض لوگ جو ہیں پڑھنے کے اندر حروف کو چبا لیتے ہیں، حرکات کو کما حق و ادا نہیں کرتے، یہ اشباع کے خلاف ہیں. تو دوسری چیز اشباع حرکات ہے. تیسرا ہے رعایت اوقاف، یعنی کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں جو ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس سے واقفیت. یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھا جو حرف مد والا ہے یا تشدید والا ہے تو اس کو مد کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا، اور پانچواں زور سے پڑھنا، اور چھٹا جو ہے درد بھری آواز سے پڑھنا، اور ساتواں حق جو بتلایا گیا ہے کہ آیات رحمت اور آیات عذاب کا حق ادا کیا جائے. یعنی پڑھنے کے دوران جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، جنت وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو وہاں پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا اللہ کی رحمت کا سوال کرے پھر آگے بڑھے. اور جن آیات کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کے عذاب اور گرفت کا تذکرہ ہے، پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائے، ان کا سوال کرے، دعا کرے اور پھر آگے بڑھے. یہ 7 چیزیں جو ہیں ضروری ہے ترتیل کے لیے، تو گویا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. قرآن میں باری تعالیٰ فرمائیں گے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں جس طرح تو واضح اور صاف انداز میں پڑھتا تھا ایسا پڑھ. کما کنت ترتل فی الدنیا، کما کنت ترتل، یہ جیسا کہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں پڑھتے رہتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یاد کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ آدمی چھوڑ دے، بلکہ یاد کرنے کے بعد اس کے پڑھنے کا سلسلہ موت تک جاری رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاصیت رکھی ہے کہ جو آدمی اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، یاد تو بہت آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اب یاد کرنے کے بعد پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، دھیان رکھنا پڑے گا، روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور اگر اس کی طرف سے غفلت برتے گا تو بھول جائے گا. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفسیا من الابل من عقولها، کہ قرآن کو پڑھتے رہا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ آدمیوں کے سینوں سے اس سے جلدی نکل جاتا ہے جتنا اونٹ اپنے بندھن میں سے. اونٹ کو عقال جو ہوتا ہے نا، یہ جو سر پہ عقال باندھتے ہیں عربی لوگ، عربی رومال کے اوپر وہ رنگ جو ہے वो दरअसल ऊंट को बांधने का ये है। अरब लोगों के यहाँ ऊँट पाले जाते थे 100, 200, 300, तो ऊँट को जैसे हमारे यहाँ भैंस को खूंटे से बांधते हैं ऐसा बांधा नहीं जाता था, बल्कि ऊँट के अगले पैर में ये रिंग डाल दी जाती है, काल वो बैठ उनके बाड़े होते हैं उन बाड़ों में रिंग डाल दी जाती है, लेकिन उस पर आदमी निगरान मुकर्र करना पड़ता है, कभी रिंग वो रिंग हट गई तो कहीं निकल जाएगा, भाग जाएगा। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे बंधे हुए ऊँट होते हैं इकाल के अंदर, तो उनकी निगरानी ज़रूरी होती है, ऐसे ये कुरान जो हिफ्ज कर किया गया है वो भी उसकी तरह है, आपको निगरानी यानी उसका बाकायदा जो है बार बराबर पढ़ते रहिए, वरना वो भूल जाएंगे। ख़ास करके औरतों के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है, मर्दों के मुकाबले में औरतें जो है, बहुत सी औरतों के मुतालिक बचपन में माँ बाप उनको हाफिज बनवाते हैं, याद भी कर लेती हैं, लेकिन बाद में शादी के बाद जहाँ घर गृहस्थी का मसला आता है, अपनी औलाद की तरबियत का, घरेलू कामकाज का, तो उसकी तिलावत का जितना अहतमाम होना चाहिए वो उनकी तरफ से नहीं होता, जिसके नतीजे में वो कुरान भूल जाती हैं, और कुरान भूलने वाले के लिए बड़ी वईदें आई हैं। इसलिए ज़रूरत है कि जो और बच्चियाँ हमारी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं वो कुरान को खूब बराबर पढ़ती रहा करें, ताकि उसके भूलने की नौबत ना आए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी सआदत है जो अल्लाह तबरक तआला ने इन बच्चियों को अता फरमाई है, मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चियों को भी और उनके वालिदैन और उनके अवलिया और मुरब्बियों को भी, कि अल्लाह तबरक तआला ने उनकी बच्चियों को ये सआदत और ये शर्फ अता फरमाया, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।